فرج فیہا ادراجاً، اسی میں آپ داخل کیے گئے. یہ طریقہ ہے اس کا. تینوں اسی اس طرح رکھے جائیں، اگر تینوں برابر ہیں کہ پورے جسم پر تینوں آ سکیں تو اسی کو لپیٹ کر کے، تاکہ موٹا کفن جسم بھی بے فرض ہونے کا خطرہ نہیں ہے. جسم کو اگر ہلکا ہو تو تین تو بہت ہی کافی ہوگا، موٹا بھی ہو پھر سنت یہی ہے کہ تین میں دیا جائے. اور اس کے علاوہ پرانا ہو یا نیا ہو، کوئی بھی ہو، بہرحال اس میں کفن جائز ہے. جی پیجامہ وغیرہ تو یہ تو جنازے کی کوئی، یعنی پرانی تاریخ میں بھی یا کسی نے ایسا ذکر نہیں کیا کہ پیجامہ بنانا چاہیے، اور کچھ اسی میں لپیٹنا چاہیے. اور جو کپڑے، ظاہر بات ہے جس میں غسل دیا گیا، جو کپڑے پہنے ہوتا ہے آدمی، اس کو تو نکالنا ہی ہے. جی. وعن سالم عن ابیہ رضی اللہ عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر یمشون امام الجنازہ رواہ الخمسہ و صاحب بن حبان و علہ النسائی و طائفۃ بالارسال. حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر اپنے والد محترم حضرت عبداللہ ابن عمر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول کو اور حضرت ابو بکر اور عمر کو جنازے کے آگے چلتے دیکھا. کچھ لوگ جنازے کے آگے چلنے کو مکروہ سمجھتے ہیں، بعض روایات میں بھی آیا ہے، لیکن صرف سوار ہو کر کے چلنے کی خاص روایت آئی ہے کہ گھوڑے جنازے کے سامنے، جنازے کے آگے سواری پر بیٹھ کر کے چلنا مکروہ ہے. لیکن اگر پیدل چل رہا ہے تو کراہیت کسی صورت میں نہیں ہے، اور اگر ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو سواری پر بھی آگے چل سکتا ہے، کوئی عرض نہیں، جیسا کہ روایت صحیح روایت سے ثابت ہے. خاص طور پہ یہ روایت جس میں کوئی سواری سے چلنے کا یا پیدل چلنے کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس وجہ سے مسئلہ یہی صحیح ہے کہ ضرورت کے وقت، یا ظاہر بات ہے یعنی آدمی کبھی آگے ہو سکتا ہے کبھی پیچھے ہو سکتا ہے، تو گناہ کی بات نہیں ہوگی اگر جنازے کے آگے چلے. عام طور پر طبیعہ کا لفظ جو ہے نا، اس سے لے کر کے حدیث شریف میں آیا کہ جس نے جنازے کا پیچھا کیا، من تبع جنازۃ مسلم، تو پیچھا کرنے کا مطلب ہے کہ آگے نہ چلو. تو گویا اس حدیث کے بعد اس حدیث کو لا کر کے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ طبیعہ جنازہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنازے کے پیچھے چلنا ہی لازم ہے، آگے چل کر کے بھی اس کے ساتھ چلنے کا معنی حاصل ہے. یہ کوئی نہ سوچے کہ نہیں جنازے کے آگے چلنا گناہ ہے، کیونکہ پیارے رسول کے بعد حضرت ابو بکر اور عمر، یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ پیارے رسول نے کسی سنت کو جاری فرمایا، ہو سکتا ہے وہ سنت آخر میں منسوخ ہو گئی ہو، پیارے رسول نے اس کو اس سے روک دیا، لیکن پیارے رسول کے بعد جب صحابہ کرام اس پر عمل کرنے لگے تو یہ یقینی بات ہو جاتی کہ یہ روایت یا یہ سنت منسوخ نہیں ہوئی ہے. اگر منسوخ ہوئی ہوتی تو صحابہ کرام اس پر عمل نہیں کرتے، اگر کوئی عمل کرتا تو دوسرے اس پر ٹوکتے، ایسا ہوتا. تو اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے اور اتباع جنازہ کے خلاف نہیں ہے. وعن ام عطیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام عطیہ، یہ ان کا ذکر پہلے آ چکا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کا کو غسل دے رہی تھی، تو پیارے رسول نے فرمایا کہ جب تم فارغ ہو جانا تو مجھے بتانا. جب فارغ ہوئی غسل سے تو پیارے رسول نے اپنی خاص، اپنا تہبند، حق کا لفظ ہے، چادر نہیں بلکہ تہبند، نیچے کا حصہ، نیچے کے جسم کے نیچے حصے پر جو پہنا جاتا ہے تہبند، حق کا لفظ ہے، جو کمر سے نیچے پہنا جائے، اس کو پیارے رسول نے دیا کہ ان کو پہلے اس میں لپیٹ اور پھر اس کے بعد دوسرے کپڑے، گویا یہ ہمارا کپڑا ان کے جسم سے ملا رہے. یہی ام عطیہ ہیں، کہتی ہیں کننا قالت نهینا عن اتباع الجنازۃ ولم يعزم علینا، متفق علیہ. پیارے رسول نے ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کیا، لیکن ہمیں سختی سے منع نہیں کیا، یہ روایت ہے. لیکن اس کے بعد دوسری روایت آئی جس میں، یہاں روایات صحیح روایات ہیں کہ پیارے رسول نے سختی سے منع کیا کہ عورت جنازے کے پیچھے نہ جائے. صحابی کریم کا انتقال ہوا، سائے سمرہ بن جندب ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھو میرا جب انتقال ہو جائے تو میرے پیچھے میرے جنازے کے ساتھ عورت نہ آئے، اور نہ بخور، انگیٹھی میں جو بخور جلایا جاتا ہے خونی، وہ ہمارے قبر کے ساتھ یا ہمارے جنازے کے ساتھ نہ لایا جائے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کا جانا جنازے کے ساتھ قبر میں دفن کے لیے یہ چیز مشروع نہیں ہے. اسی طرح عورتوں کی زیارت قبر کو بھی ایک روایت میں آتا ہے لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور, جو قبروں کی بہت زیادہ زیارت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے. اور دوسرے لفظ میں لعن اللہ زائرات القبور. علماء نے, عام علماء نے اکثریت نے یہ لیا ہے کہ عورتوں کو اگرچہ مصلحت ہے کہ وہ بھی آخرت کو یاد کریں, لیکن چونکہ ان کا دل کمزور ہوتا ہے, ان کی عقل کمزور ہوتی ہے, وہاں پہنچ کر کے ہو سکتا ہے اپنے اوپر قابو نہ رکھیں اور وہ غیر شرعی رونا شروع کر دیں تو پھر گناہ زیادہ ہوگا. اس وجہ سے عورتوں کو زیارت قبر سے منع کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأیتم الجنازۃ فقوموا فمن تبعها فلا یذن حتى توبا. پیارے رسول نے فرمایا کہ جب جنازے کو دیکھو آتے ہوئے تو کھڑے ہو جاؤ. فمن تبعها فلا یجلس حتى توبا, جو جنازے کے ساتھ یا جنازے کے پیچھے جا رہا ہے قبر تک جانے کے لیے تو اس وقت تک نہ بیٹھے یہاں تک کہ اس کو رکھ نہ دیا جائے. رکھنے کا مطلب ہے زمین پر اگر رکھ دیا جا رہا ہے قبر کا کہ تکمیل کا انتظار کیا جا رہا ہے تو سب بیٹھ سکتے, لیکن جب تک اس کو رکھا نہ جائے تب تک آدمی جا کر کے بیٹھے رہے. اور یہ بیٹھنے کی, جنازے کو رکھ کر کے بیٹھنے کی سنت خود پیارے رسول سے دوسری حدیث میں, لمبی حدیث میں آیا ہے کہ جنازہ رکھا ہے قبر کے کھودے جانے کا یا اس کے تکمیل کا انتظار کر رہے ہیں لوگ, پیارے رسول بیٹھ گئے, صحابہ بیٹھے ہیں, اور ایسا لگتا ہے اس مجلس میں کہ سب کے سروں پر چڑیا بیٹھی ہے. اگر ذرا سی حرکت کرے توڑ جائیں. پیارے رسول کے دست مبارک میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی, اس سے زمین کو کھود رہے تھے. اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا کہ دیکھو جب آدمی کی موت کا وقت آتا ہے, اگر نیک ہے تو خوبصورت فرشتے خوشبودار کپڑوں میں, اسی طرح ان کے ساتھ ایک خوشبودار ریشم کا کپڑا ہوتا ہے, وہ لے کر کے حاضر ہوتے ہیں اور جہاں تک میت کی نظر پہنچتی وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں. آدمی مرتے وقت دیکھ کر کے خوشی محسوس کرتا ہے اور اس وقت اس کا دل اندر ہی اندر پڑھتا رہتا ہے کہ کتنے جلدی نکل جائیں ہم. اس کے بعد ملک الموت آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ائیے تو ہر روح ائیے تو ہر نفس المطمئنہ, اے مطمئن نفس جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتی تھی, اخرجی الى رحمت اللہ ورحمته ورحمانی, اللہ کی رحمت کی طرف نکلو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ روح اس وقت اس طرح نکلتی ہے جیسے پانی کو اڈیلا جائے کسی مشکیزے سے یا گھڑے سے, آسانی سے نکل جاتا ہے. اس کے برعکس جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو بدشکل اور ڈراؤنے قسم کے فرشتے دور تک آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ملک الموت آتے ہیں اور ڈانٹ کر کے کہتے ہیں اے خبیث روح اللہ کے غضب کی طرف نکل. تو روح پورے آنتوں میں دوڑتی رہتی, پورے پیٹ میں دوڑتی رہتی, یہاں تک کہ پھر پکڑ کر کے اس کو کھینچتے ہیں. اس کی مثال پیارے رسول نے یہ دی ہے کہ جس طرح زنگ لگا ہوا لوہا روئی میں پھنسا ہو اس طرح تیزی سے کھینچ لیتا ہے. کما یونز اور سفود من القطنی من العہنی قطن, یعنی روئی میں اگر زنگ لگا ہے دیر تک لوہے کے ساتھ لوہے میں روئی میں لوہا رکھ دیا جائے اور وہ بھیگا ہو تو اس میں زنگ پکڑ لیتا ہے, زنگ پکڑ کر کے چپک جاتا ہے, جب کھینچا جائے گا تو کچھ نہ کچھ اس کا حصہ اس میں رہ جائے گا. اس طرح سختی سے کھینچتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھ جانے کا, جنازے کو رکھ لینے کے بعد بیٹھ جانے کی یہ سنت خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مبارک سے ثابت ہے. وعن ابی اسحاق عن عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ ارسل المیت من قبل رجل القبر وقال هذا من السنہ. حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک میت کو قبر کے پاؤں پائتانے کی طرف سے داخل کیا قبر میں, میت کو قبر میں ان کے پائتانے کی طرف سے داخل کیا, یعنی اگر سرحانہ کس طرف ہوگا, میت کو اس طرح رکھنا ہے کہ داہنے کروٹ جب ان کو لٹائیں داہنے کروٹ لٹا دیں تو ان کا چہرہ قبر کی طرف کرنا ہوگا. تو جس طرف سر ہو سر کی طرف سے نہیں بلکہ پاؤں کی طرف سے اس طرح کر کے, سر پہلے داخل ہوگا پھر اس کے بعد پاؤں, سر جہاں ہوگا الٹا اس طرح نہیں کہ پہلے پاؤں داخل ہو پھر اس کے بعد سر آ کر کے بھیجے کرو, بلکہ سر پہلے داخل ہوگا اور اس کے بعد اور پاؤں آ کر کے پاؤں کی طرف میں رہے گا. یہ ہے سنت. اور انہوں نے کہا ہے زمین سننا, یہ طریقہ میت کو داخل کرنے کا قبر میں سنت کا ہے.
میت کو لے جاتے ہیں جب میتھان کے سب میں
جی
جب میت کو اٹھا کے جنازہ لے جاتے ہیں تو اس کا سر آگے رہے گا یا پیر آگے رہے گا؟
سر آگے رہے گا, پیر نہیں آگے رہے گا, سر آگے رہے گا. اور جب داخل کریں گے تو سر بھی پہلے داخل کریں گے, پائتانے کی طرف سے سر داخل کریں گے تو پائتانہ اپنے جگہ پر آئے گا اور پیر اپنے پائتانے کی جگہ پر آئے گا. بعض روایت میں آیا ہے, ایک روایت میں آیا ہے کہ اس کو بعض علماء کے قول میں کہ ان کو بغل سے داخل کیا جائے, یعنی پائتانے سے داخل کرنے کے بجائے قبلے کی طرف رکھ کر کے اور پھر ان کو اس طرح سیدھے جسم پورے قبر میں ایسے ڈالا جائے. یہ نہیں کہ پہلے سر ڈالا جائے کیونکہ وہ قبر تنگ ہوتی ہے, پورا جسم اس طرح بغل سے لے کر کے اس میں کیا جائے یہ. لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ پائتانے کی طرف سے داخل کیا جائے. جی خوشی میں
خود کشی کرتا ہے
جی, اللہ تعالیٰ بچائے ہر ایک کو خود کشی. وہ کافر نہیں ہوا جب تک آدمی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگا دیتے ہیں علماء دین. ان کے لیے جنازے کی نماز ہے اور ان کے لیے کفن اور دفن اور غسل سب کچھ ہے مسلمان کے رہے, لیکن جب کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے گا تو وہ اس کے لیے مسلمان کی حرمت نہیں, مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو دفن نہیں کیا جائے گا. خودکشی بہت بڑا گناہ, اس میں کوئی شک نہیں, زنا چوری ڈکیتی کچھ بھی ہو, لیکن اگر شرک نہیں کیا ہے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا. جب تک کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا تو جنازے کی نماز ان پر پڑھنی مشروع, بلکہ پڑھنا واجب ہے. سب لوگ اگر چھوڑ دیں گے تو گناہگار ہوں گے. اور جنازے کے بارے میں عام حکم ہے, صلاۃ جنازہ کے بارے میں جس کو کہتے ہیں یہ فرض کفایہ ہے, یعنی کچھ لوگوں نے کر دیا تو سب سے یہ فرض ادا ہو گیا, لیکن اگر سب نے چھوڑ دیا تو سب فرضن فرضن گناہگار ہوں گے. جی
کرنے والا جنت میں جائے گا؟
دیکھیے خودکشی کرنے والے کے بارے میں جیسا کہ پیر رسول نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لائیں گے اور جس چیز سے اس نے اپنے کو مارا ہے وہ لے کر کے آئے گا اور وہی وہ عذاب اپنے جسم کو اس طرح دیتا رہے گا, مارتا رہے گا, پھر مرے گا, پھر زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ اسی سے, جیسے چھری سے اگر مارا ہے, بندوق سے مارا ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ عذاب کے لیے اور دوسرے عذاب کے شکل بھی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ عذاب ہمیشہ ہوتا رہے گا اس کو. لیکن جیسا کہ یہ کام قاعدہ ہے کہ اگر کافر نہیں ہے انشاءاللہ, نماز روزہ بھی کرتا رہا ہے لیکن اس نے جو غلطیاں کی ہیں بڑی یا بڑی غلطی کر کے اپنے کو ہلاک کر دیا تو یہ ایک مدت یا کچھ مقدار میں کچھ دنوں تک رہ کر کے اپنا یہ عذاب کا بدلہ چک کر کے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے. یہ ہے مطلب من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کسی نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور شرک نہیں کیا, نماز پڑھتا رہا اور دوسرے اعمال نر کرتا رہا لیکن کچھ اس سے کوتاہیاں ہوئی تو اس کوتاہی کی بنا پر جہنم میں داخل ہو کر کے پھر ان کو پاک کر کے اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کے درمیان, جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے, ایک نہر ہے اس میں غوطہ دلائیں گے پھر سب کچھ صاف ہو جائے فیم بطول تو اگ جائیں گے وہ, جیسا کہ حدیث صحیح میں جتنے ان کے جسم یا چمڑا یا آدھا جمے ہیں تو پیدا ہو جائیں گے, مکمل ہو جائیں گے, پھر ان کو جنت میں ڈالا جائے گا. تو یہ اللہ کی رحمت کی بہت بڑی امید ہے, لیکن شرط ہے کہ آدمی شرک نہ کیے ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہ کرنے کا فیصلہ کیا کہ کبھی اس کو معاف نہیں کریں گے, ان اللہ علیہ فرو اس طرح کبھی. اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ شرک کے معاملات کو کنٹرول کر کے معلومات لے کر کے اس سے بچنے کی کوشش کریں شرک کے معاملات سے. اگر دوسرے معاملات میں کوتاہی ہوئی تو مغفرت کی امید ہے, لیکن اللہ کی چادر ہم اگر کھینچ رہے ہیں اللہ کی جس تو اللہ تعالیٰ جس جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الکبریا و ردائی یہ برکپن یا توحید میری چادر ہے, فمن نازانی فقد اغضبنی, جس نے یہ چادر میرے اوپر سے کھینچ دیا. جس طرح آدمی اگر سویا ہو چادر اچانک کھینچ لو بے پردہ ہو جائے کس قدر غصہ ہوگا, اللہ کے لیے بہت اونچی مثال ہے, اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت ناراض یا غصہ ہوتے ہیں.
اس وقت اگر میت ہے, میت مر گیا آدمی اکیلا ہی تھا اور کافی دیر تک مرا پڑا رہا, اس کا جسم ٹیڑا میڑا اسی حالت میں رہا تو اس کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے؟
سیدھا کرنے کی ضرورت ہے اگر سیدھا ہو جائے. کیوں؟ اس کی دلیل ہم لیتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل مبارک سے کہ جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو ان کی آنکھ کھٹی اور پھٹی تھی. جب تک رسول داخل ہوئے تو آپ نے آنکھ کو بند کر دیا, ابھی نرم تھا چمڑا وغیرہ نرم ہوتا ہے, بند ہو گیا. پیار رسول نے فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو آنکھ پیچھا کر. اسی طرح اگر کوئی جسم ٹیڑھا ہے, ہاتھ ٹیڑھا ہے, پیر ٹیڑھا ہے, تو کوشش ہونی چاہیے اس کو سیدھا کرنے کی. اگر نہیں سیدھا ہو رہا ہے تو توڑ مروڑ کر کے اس کو سیدھا کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ پیار رسول نے فرمایا نہ کثر آدم المیت کا کثر ہی حین. ایک میت کے ہڈی کو توڑنا وہ جس طرح زندگی میں اس کو توڑتے ہیں اس کے برابر ہے, یعنی گناہ ہے. اس وجہ سے اس طرح کرنا صحیح نہیں ہے.
بس عالم سے سنا یہ ہاتھ جو ہے ایسا کر دو, سب لا دو, نرم
کیسے کر دو؟
مرنے کے بعد,
مرنے کے بعد یہی ہونا چاہیے.
غسل
کے وقت اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حاضر ہو کر کے اچھے لوگ موت کے وقت لوگ حاضر ہوں, یہ سنت ہے. آدمی کی جان کنی ہو تو کم سے کم اچھے لوگوں کو بلا لینا چاہیے. پیارے رسول کے ناتی کا انتقال ہو رہا تھا, آپ کی دختر نیک اختر حضرت زینب کا قصہ تھا, یا حضرت ام کلثوم کا کے لڑکے کا انتقال ہو رہا تھا. پیارے رسول کو بلا بھیجا کہ جلدی سے بلا دو, بچے کا انتقال ہو رہا ہے. پیارے رسول آئے تو گویا ان کی روح ان کے جسم میں ایسے کھڑکھڑا رہی تھی جیسا انہا فی سنن, جیسے کہ سوکھے چمڑے کے مشک میں کوئی چیز رکھ کر کے پتھر کی طرح اس کو ہلاؤ. تو پیارے رسول آئے, اسی طرح پیارے رسول حاضر ہوتے تھے دوسرے صحابہ کرام کے موت کے وقت. تو نیک آدمیوں کو بلا کر کے جو سنت ہے اس وقت کم سے کم تلقین کے لیے, جیسا کہ حدیث شریف میں ہے, بلانا چاہیے کہ ان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین کریں یا دھیان کریں. تلقین کا مطلب لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے سامنے زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ کہا جائے, یہ نہ کہا جائے کہ لا الہ الا اللہ کہو, لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے یہ بھی کہنا صحیح, کیونکہ پیارے رسول نے ابو طالب کو کہا کہ قل یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ وحاجۃ عند اللہ, اے میرے پتا محترم آپ لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے, ایسا کلمہ مبارکہ ہے کہ ہم اس کی بنا پر اللہ کے یہاں آپ کے لیے حجت پا جائیں گے بخشوانے کی. تو کہنے کا مطلب کہہ سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مصلحتن, اگر آدمی اس طرح ہے اس سے خطرہ ہے یا جذبز ہے, اس وقت عقل صحیح نہیں رہتی, حواس باختہ رہتا ہے, خطرہ ہے کہ وہ انکار کر دے, نہیں کریں گے تو کفر ہی پر اس کا انتقال ہو. اس وجہ سے زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ اس کے سامنے کہو. تو اس قسم کے لوگوں کو بلا کر کے اور دوسرے جسم کے دوسرے اعضاء کو برابر کر دینا چاہیے اسی وقت, کیونکہ جسم نرم ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد جسم سوکھ جائے گا تو پھر جس طرح ٹیڑھا میڑھا رہ گیا اسی طرح وہ رہ جائے گا. آزا کو کہاں کیا جائے, روایت میں آتا ہے کہ سینے پر, اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اس کو بغل میں ڈال دیا جائے. جو بھی ہو بہرحال اسی جس طرح برابر کریں گے اسی طرح رہ جائے گا. بعض لوگ ہوتے ہیں مر جانے کے بعد بھی, دیر تک گزر جانے کے بعد بھی ان کا جسم نرم رہتا ہے تو کوئی اس میں پریشانی, لیکن خاص طور پہ جن کا جسم سوکھ جاتا ہے جلدی سے اور سخت ہو جاتا ہے ان کے لیے, ان کے بارے میں پریشانی کا مسئلہ ہے. نماز جنازہ غائبانہ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. پیارے رسول نے صرف ایک بار جنازہ غائبانہ پڑھی ہے, وہ حضرت نجاشی کے اوپر, ملک حبشہ جو تھے جنہوں نے پناہ دیا تھا مسلمانوں کو پہلی ہجرت اور دوسری ہجرت میں, تو جس دن ان کا انتقال ہوا وحی کے ذریعے سے آپ کو خبر لگی, آپ نے کہا کہ اٹھو جنازے کی نماز پڑھو کیونکہ نیک آدمی آج مر گئے. پیارے رسول اٹھے اور اسی طرح آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی, گویا جنازہ حاضر تھا. تو صرف یہی ایک واقعہ ہے, اس کے علاوہ دوسرے صحابہ حضرت جعفر اور کون کون کہاں کہاں انتقال کیے, عبداللہ ابن رواحہ, زید بن حارثہ, سب لوگ, لیکن پیارے رسول نے کسی کو بھی جنازے کی نماز پڑھی. تو مسئلہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ایسی جگہ اس کا انتقال ہوا ہے کہ جنازے کی نماز نہ پڑھی گئی ہو کفر کافروں کے ملک میں, تو اس میں اختلاف نہیں ہے, جنازے کی نماز غائبانہ پڑھنا صحیح ہے. اختلاف صرف اس صورت میں ہے کہ جہاں مسلمانوں کے درمیان ان کا انتقال ہوا, جنازے کی نماز پڑھ کر کے دفن کیا گیا تو پھر غائبانہ جنازہ نہ پڑھی جائے, یہ بعض لوگ کہتے ہیں. لیکن دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ جنازے کی نماز جب ایک مرتبہ پیارے رسول نے پڑھنے کے بعد, آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے صرف اس وجہ سے پڑھی ہے ان کے اوپر جنازے کی نماز, کی ان کے اوپر جنازے کی نماز وہاں نہیں پڑھی گئی بغیر نماز جنازہ کہ ان کو دفن کیا گیا, یہ سبب جب نہیں بیان فرمایا تو کسی بھی جنازے کا غائبانہ, جنازے کی غائبانہ نماز پڑھی جا سکتی ہے.
نماز ترابی کے مسئلے پوچھا, اللہ کے نبی نے کبھی ساری عمر 13 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی تھی, اس کے مسئلے تھوڑا روشنی ڈال.
آپ یعنی آپ نے بتایا کہ پیارے رسول 13 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے.
جی جس حدیث میں ہے اس کے بارے میں پوچھنا.
یہ حدیث صحیح ہے وہی یعنی جتنی صحیح ہو سکتی ہے بخاری اور مسلم کی صحیح روایتوں میں سے سب سے صحیح روایت یہ ہے 11 رکعت اور پھر آپ 2 رکعت رات میں جب اٹھتے تھے تو پڑھتے تھے یا عشاء کے بعد کی نماز 2 رکعت اس میں ملا رہی ہے 13. لیکن حضرت عائشہ کی جو صحیح روایت ہے ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیره علی 11 رکعت. غیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو آپ قیام اللیل 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. یہ دنیا کی سب سے صحیح احادیث میں سے ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے.
لیکن پڑھی ہوئی تو 20 تراویح آتی ہیں نا حرم میں, اس سے پوچھنا تھا.
یہ اشکال آپ کو یہ ہے, ہم ہمیشہ یہ کہہ رہے ہیں, کہنا چاہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ اگر کوئی شخص 11 پڑھ کر کے نکل جاتا ہے تو اس کو اس کا قیام اللیل مل گیا, اور پھر اگر اور زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو جائز ہے. لیکن اس شکل میں یہ عقیدہ رکھیں کہ 11 پیارے رسول کی سنت ہے اور زیادہ پڑھنا جائز ہے, کیونکہ روزے میں جس قدر آدمی نفل پڑھے گا. لیکن یہ عقیدہ اگر رکھ کر کے پڑھ رہا ہے کہ 20 سے کم جائز نہیں تو غلط عقیدہ ہے. کوئی بھی عالم ہو یا جاہل ہو یہ عقیدہ نہ رکھے, 20 بھی پڑھے, لیکن یہ ہے کہ یہ عقیدہ نہ رکھے کہ 20 سے کم تراویح نہیں ہے. اور جو شخص 11 پڑھ کر کے نکل رہا ہے اس کے بارے میں اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے یا یہ سنت کے خلاف کر رہا ہے تو یہ عقیدہ غلط ہے. 11 پڑھ کے اگر اس کو اس کا اجر مل جاتا ہے اور 20 نہ پڑھے ہو تو اس کے لیے کافی ہے, آپ کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی یا کوئی ان کے بارے میں حاصل نہ کرے. لیکن ان سب چیزوں کو لوگوں نے اختلاف کا بہت بڑا سبب بنا لیا ہے, اور اپنے ٹولے کا آدمی یا غیر ٹولے کا آدمی کی پہچان ہی کر لیا ہے کہ ہاتھ یہاں باندھ رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ سنت صحیح سنت پر عمل کرنے والے ہر زمانے میں رہیں گے لوگ, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اختلاف کی خبر پیارے رسول نے خود دی, اور اختلاف ہوتا رہے گا. ان اختلاف میں ہمیں صحیح راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے. صحیح راستہ کہاں سے ملے گا اگر ہم صرف یہ کہہ دیں کہ نہیں ہم شیخ عبد القادر جیلانی ہی کے طریقے پر رہیں گے اسی میں ہمیں ملے گا, تو یہ غلط ہو جاتا ہے. کیونکہ پیارے رسول کے علاوہ کسی کو پورے طور پر ایک مقتدا بنانا یہ غلط ہے. ہاں اگر پیارے رسول کی بات نہیں مل رہی تو کسی کی بھی بات آپ لے سکتے ہیں. کسی خاص ایک امام کی بات کو اپنے اوپر لازم سمجھنا یہ بھی غیر شرعی بات ہے. یعنی یہ کہ ہم امام احمد بن حنبل ہی کے پیچھے رہیں گے, امام شافعی ہی کے پیچھے رہیں گے, یا امام ابو حنیفہ ہی کی بات مانیں گے. جیسے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے ہمیں حنفی مذہب پر فتویٰ دیجیے, اس قسم کا فتویٰ پوچھنا بھی شرعی طور پر غلط ہے. یقیناً اللہ کے یہاں پوچھے جائیں گے لوگ, کیونکہ پوچھنا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں صحیح مسئلہ بتاؤ اور قرآن سنت سے قریب ہمیں مسئلہ بتاؤ جس قدر ہو سکے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں اماموں کی بات غلط نہیں ہو سکتی, نہیں ایسا نہ کہیں آپ. امام صاحب نے خود تمام ائمہ نے کہا کہ میری بات اگر پیارے رسول کی بات کے خلاف پڑے تو میری بات کو دیوار پہ مارو. یہ چیز تمام علماء ہر مذہب کے علماء نے نقل کیا. ابن عابدین آخری زمانے کے حاشیہ ہے ابن عابدین میں واضح طور پر انہوں نے نقل کیا ہے بعض مسائل میں, بلکہ انہوں نے انکار بھی کیا ہے کہ ہاں ہمارے امام کی طرف یہ منسوب مسئلہ غلط ہے اور حدیث اس کے خلاف پڑتی, واضح طور پر کہا. لیکن بعض جگہوں پر ایسا لگتا ہے کہ مذہب کو کی بات کو صحیح کرنے کے لیے کسی نہ کسی طرح حدیث کو توڑ مروڑ کر کے اس کو ثابت کریں گے. لیکن ہمیں ان سب سے غرض ہے, ہمیں غرض یہ ہے کہ جہاں سے سونا ملے جہاں بھی ملے اس کو لے لینا, اور سونا جو ہے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اور کسی کے پیچھے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم انہی کے پیچھے ہدایت یاب ہوں گے, وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِ مُحْتَدُونَ مُقْتَدُونَ, تو یہ غلط ہے حقیقت میں. اس وجہ سے آپ نے جو سوال کیا کہ یہ لوگ جو 20 پڑھتے ہیں 20 اس نیت سے آپ پڑھیں کہ یہ بھی جائز ہے, لیکن کوئی شخص اگر 11 پڑھنے والے کو غلط کار کہہ رہا ہے تو وہ غلط ہے. شرعی طور پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کو اور ہی ہمت افزائی اس کی کرنی چاہیے, نہ کہ کہا جائے کہ یہ لوگ خارجی ہیں یا یہ لوگ پانچواں مذہب کہاں سے آ گیا. یقیناً اگر آپ نے 4 بنا لیا تو پانچواں بنانے میں آپ کو کیا بات ہے, یا یہ کہ آپ کو اعتراض کیا ہے. چھٹواں بھی مجھے یاد ہے کہ حرم میں 4 مسلے تھے, لیکن کسی زمانے میں 8ویں صدی ہجری میں لکھا ہے انہوں نے ابن حجر حیثمی نے کہ مکے میں شیعوں کا محضر ہو گیا تھا روافض کا، یہاں تک کہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے حضرت معاویہ کو گالی دی جاتی تھی. انہوں نے باقاعدہ حکومت وقت مطالبہ کیا، پانچواں مقام بھی قائم ہو گیا، پانچواں مطلب بھی قائم ہو گیا تھا ان کے لیے. تو جب پانچواں ہوا تو چھٹواں کیوں نہیں ہو سکتا، چھٹواں ہوا تو ساتواں کیوں نہیں ہو سکتا. جب وقت نکلتی گئی تو نکلتے نکلنے ہی دیجیے، لیکن اگر روکنا ہے اس اختلاف کو تو سب ایک ہی رائے پر اکٹھے ہو جائیں کہ جہاں پہ رسول کی بات نہیں اسی کو لے جائے لیا جائے، ایک ہی مسلح پر سب نماز پڑھیں، یہ ہونا چاہیے. اور یقیناً کچھ لوگوں کے دلوں میں اب بھی یہ بیماری شاید گڑگڑاتی ہو یا کروٹ لے رہی ہو، سوچتے ہوں گے کہ سوچتے ہوں شاید کہ چار مسلح ہو جاتے ہمارے امام کا مسلح الگ بن جاتا تو اچھا ہے. ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بعید نہیں ہے بات، کیونکہ ان کے تصرفات سے ایسی باتیں معلوم ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قبر کو بھی قبروں پر بھی قبے ہونے چاہیے، حضرت خدیجہ خدیجہ کے قبر پر، حضرت آمنہ کے قبر پر. جب یہ سب چیزیں طلب کر لے رہے ہیں تو اس کو بھی وہ اپنے دل میں لے کر کے بہرحال تسلی کر رہے ہوں گے. کسی نے ایک آدمی کی تحریر دیکھی، کہا کچھ دن انتظار کرو اور بن جائے گا.
تیس رکعت تراویح کے بعد دو رکعت الگ اور ایک الگ پڑ جاتی ہے، تینوں وتر ہی
وتر کا طریقہ جو پیارے رسول نے فرمایا ہے، ایک طریقہ بھی ایک وتر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، تین پڑھ سکتے ہیں، پانچ پڑھ سکتے ہیں، سات پڑھ سکتے ہیں، نو پڑھ سکتے ہیں. یعنی یہ کہ یہ سب طریقے پیارے رسول سے ثابت ہیں. اور تین پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ دو طریقے سے، ایک تو آپ تینوں ایک ہی لائن سے پڑھتے چلے جائیں، پھر آخر میں آخری تشہد ایک پہلا اور آخری تشہد کر کے پھر سلام دے رہے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو مغرب کی طرح نہ بنائیں. مغرب کی طرح نہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ دو رکعت پڑھ کے آپ تشہد اور صلاۃ النبی اور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد سلام دے رہے ہیں. مغرب کی طرح اگر اٹھ گئے تو غلط ہو گیا، لیکن اگر آپ دو رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر لیں تو تیسری رکعت کے لیے اٹھ کر کے جیسے کہ امام پڑھتے ہیں یہ بھی صحیح ہے. لیکن وہاں بھی مذہب کی بات آتی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے مذہب میں یہ چیز جائز نہیں، بلکہ لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ حرم میں امام کے پیچھے ہمارے امام کی عزت صحیح نہیں ہے یا ہمارے امام کے مذہب پر صحیح نہیں، اس وجہ سے یہاں بھی جائز نہیں کہتے ہیں. بہرحال وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو لوگ اس طرح مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ ذمہ دار. لیکن صحیح احادیث سے یہ چیز ثابت ہے انشاءاللہ، آپ لوگ دل میں کھوٹ نہ رکھتے ہیں. ہاں اگر کوئی شخص نہیں پڑھنا چاہتا ہے، اپنے ہی مذہب کی رٹ لگانا چاہتا ہے، تو اس کی ذمہ داری اسی کی.
لوگ جو مذہب کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے، مذہب کیا پڑھتے ہیں،
وہ سب کہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو یہاں پتھر سے بیان کرتے ہیں ہندوستان کی، میں گیا وہاں اور وہابی کے پیچھے ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی، نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں نماز پڑھنا جائز ہی نہیں زمین پر. تو پھر حج کرنے کس لیے آتے ہیں؟ حج میں یہ واقعہ پیش آتا ہے عام طور پر. اور وہ اپنے کچھ لوگوں کو لے کر کے جہاں کہیں بھی کوٹری میں ہوں، تم ہوٹل میں ہوں، اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں. بہرحال یہ سب چیزیں
پیروں کے ساتھ اتنی کافی تعداد میں لوگ آتے ہیں کہ
پیر کی پیری اسی وقت چلے گی جب اس قسم کی باتیں کریں گے، لوگوں کو گالی دیں گے، تبھی تو لوگ ان کی ارد گرد کریں گے، ورنہ پھر ان کی خصوصیت کیا رہ جائے گی. اور کوئی سوالات ہیں؟ جی
نماز
یہاں فرما رہے ہیں بھائی،
وہ کہتے ہیں جو حنفی مذہب میں وتر کی نماز پڑھی جاتی ہے ویسے یہ امام نہیں پڑھتے، تو یہ کیا دلیل؟
نہیں کبھی کبھی پڑھتے ہیں، وہ پڑھنا چاہیے، وہ بھی جائز ہے. آپ کہتے ہیں کہ حنفی مذہب میں جو وتر جائز ہے یہ امام کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ کبھی کبھی پڑھتے ہیں، سنا گیا ہے، دیکھا گیا، ہم نے خود پڑھا ہے. نہیں نہیں
سیدھا کھڑا
ہاں، تو اس طرح بھی کبھی امام پڑھتے ہیں،
لیکن حنفی مذہب میں پڑھتے دور آ کر بیٹھتے، آتے تو پڑھتے، اس کے بعد کھڑا ہو کے سورہ فاتحہ پڑھ کے
نہیں مغرب کی طرح پڑھنے سے منع کیا تھا رسول،
لیکن حنفی مذہب میں تو ایسے ہی کر
رہا ہے. بہرحال یہ چیز اگر ایسی ہے تو یہ حدیث کے خلاف ہے، اس کو حدیث کے خلاف کہنے میں کوئی شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے. اور اس کو اگر کوئی شخص گلے لگائے نا ہی چاہے لگائے رکھنا چاہتا ہے تو لگائے رکھے، لیکن جب کوئی شخص پوچھے تو ان کو بتایا جائے کہ یہ مسئلہ غلط ہے، صحیح ہے، اس میں لڑائی جھگڑا نہ کیجیے، کیونکہ 1400 سال سے اس طرح کے اختلافات آتے رہے ہیں. صحیح مسئلہ بتانے کی کوشش کیجیے، نہیں مان رہا ہے تو جس طرح وہ آپ کو منوا رہے ہیں اپنی بات نہیں مان رہے، آپ اس طرح آپ کو بھی آپ نہیں ہے لگتا رہے مسئلہ سے پیارے رسول کو بھی کہا گیا کہ آپ دروغہ نہیں ہے کہ زبردستی ان کو اس پر مجبور کریں.
جنازے کے بارے میں
جی
جنازے کے بارے میں جو نابالغ کا جنازہ ہے اس کے لیے ہم کو جو بچے کا تو بیس کے ساتھ بچی کا تو زبر کے ساتھ
بیسے
اللہ ماشاء اللہ ہر اللہ نصیب بھی پڑا جاتا ہے.